الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، امت کی اصلاح کی ایک ذمہ داری ہے، پوری انسانیت کی اصلاح کی ذمہ داری کہ جو کہ اس امت مسلمہ کے جس میں میں اور آپ شامل ہیں اس پر ڈالی گئی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 جس میں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرج للناس، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو. اور لوگوں کی اصلاح تم کیسے کرو گے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تو نیکیوں کے حکم کے ساتھ منکرات سے روکنا یہ بھی اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ جس کا حصہ میں اور آپ بھی ہیں. نہی عن المنکر کے اعتبار سے معاشی نظام کے تحت خاص طور پر ایک بہت بڑا منکر ہے کہ جو سود کی شکل میں پوری گلوب پر آپ یوں سمجھیں کہ ایک معاشی کینسر کے طور پر اس وقت سرایت کیے ہوئے ہے، جو عمل کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، قبیح ترین گناہ ہے. یعنی اگر آپ عقیدے کے اعتبار سے نظریاتی سطح پر جو سب سے بڑا گناہ قرآن مجید نے قرار دیا وہ شرک کو قرار دیا، لیکن عملی اعتبار سے جو قبیح ترین گناہ ہے وہ یہ سود ہے، جس کو آپ عربی میں ربا کہتے ہیں، آپ یوزری کہیں انگریزی میں یا مارک اپ کہیں، تو یہ سب ایک ہی نام ہے، یعنی ربا سود. اور فاضل سرمایہ کے استعمال کی بدترین شکل جو ہے وہ یہ سود ہے، ربا ہے. اور یہی وہ سود ہے کہ جو کہ پھر کیپٹلزم کی بنیاد بنتا ہے. دیکھیے، ابتدا میں انشاءاللہ آج کی جو بھی یہ نشست ہے اس میں تو ہم ربا کی تعریف ہم سن لیں گے، اس کی جو شناخت اور حرمت ہے وہ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے. اور جو ہماری پھر اگلی نشست ہوگی تو اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کے جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اور جو بھی آئین مرتب کیے گئے ابتدا سے، تو اس میں اس سود کے حوالے سے جو ہمارے آئین میں شکے ہیں اس ذیل میں کیا کیا نکتے ہیں کہ جو حکے ہوئی ہیں، اور پھر حکمرانوں کی طرف سے جو بدنیتی اس کا اظہار ہوتا رہا، اور پھر یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں خاص طور پر اس سود کے خاتمے کے حوالے سے جو پھر غیر ضروری طوالت اور تاخیر کا معاملہ وہ چلتا رہا ہے، یہ پوری ایک تاریخ ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آج تو ہم اس سود کی حرمت اور شناخت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیں گے، اور اگلی جو نشست ہماری ہوگی اس میں وہ تاریخ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور سود کی جو خباستیں ہیں اور اشکالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو سمجھیں گے. اور بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ ایک سود کے حوالے سے، سداد سود کے حوالے سے ایک مہم کا بھی آغاز کیا گیا ہے کہ جو 26 فروری سے اور 12 مارچ تک یہ مہم ہم کر رہے ہیں، اور کچھ سالوں پہلے بھی ایک اسی اعتبار سے مہم وہ کی گئی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے سود کی جو بھی خباثت ہے وہ عوام کی سطح پر بھی اجاگر ہو اور اس بڑے گناہ سے ہم خود بھی بچ سکیں اور حکمران طبقے تک یہ بات جو ہے وہ پہنچائی جائے، اور جو بھی اس حوالے سے رکاوٹیں ہیں اور ان پر اغیار کے جو دباؤ ہیں تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور حکمرانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی جائے. ساتھ ساتھ جو بھی آئین کی سطح پر جنگ ہم کر سکتے ہیں اور بات کو پہنچا سکتے ہیں تو جو بھی عدالتی کاروائیاں ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جو جمہوریت نام نہاد جو بھی یہاں پر قائم ہے اس میں جو بھی رعایتیں ہیں اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس سود کے خاتمے کی کوششیں، وہ ایک الگ بالکل یعنی بات ہے کہ جو کہ الحمدللہ بہت ساری جماعتوں کی طرف سے آئین کی سطح پر عدالتوں میں اپیلیں جو ہے وہ دائر ہو چکی ہیں اور اس پر محنت ایک مسلسل وہ ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ عدالتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بینچ بنتا ہے، وہ اس کی سماعت کرتا ہے، پھر وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے، پھر نئے سرے سے ایک نیا بینچ وجود میں آتا ہے اور دوبارہ سے وہ کاروائیاں ہیں کہ جو بالکل زیرو لیول سے وہ شروع ہوتی ہیں. تو یہ غیر ضروری طوالت اور تاخیر ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وفاقی شرعی عدالت میں یہ تاخیر کے معاملے اور حربے ہیں کہ جو خاص طور پر حکومت کی طرف سے وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اسی ذیل میں پھر ایک دباؤ اور ایک پریشر بھی ہے کہ جو ڈالنا مقصود ہے دیگر مہمات کے ذریعے سے، اور عوام کی سطح پر ایک آگاہی اور رہنمائی بھی اس بڑے گناہ کے ذیل میں یہ مقصود ہے. تو لہٰذا اسی مہم کے تحت یہ دو نشستیں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ ہم انشاءاللہ اس میں اس سود کی خباثتوں کو اور اس کی حرمت کو جو ہے وہ سمجھ لیں گے. دیکھیے ابتدان سود جو کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فاضل سرمایہ کی ایک بدترین شکل ہے، تو فاضل سرمایہ کی جو جائز شکلیں ہیں وہ بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے کسی بھی انسان کے پاس فاضل سرمایہ وہ اگر موجود ہے، سرپلس اماؤنٹ وہ موجود ہے، اضافی سرمایہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس کی اعلی ترین شکل جو دین اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، اور یہ ہے کہ وہ بینک آف اللہ میں جمع کیا جائے جو انلمیٹڈ ہے. یعنی آج کی دنیاوی بینکس ان کی حلت حرمت وہ ایک اپنی جگہ الگ وہ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے بینک جو لمیٹڈ ہیں، حبیب بینک لمیٹڈ اور دیگر سارے، وہ لمیٹڈ کی یعنی ایک ان کے ساتھ لاحقہ وہ لگا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں دینا وہ ایسا بینک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اضافہ ہی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ انلمیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے ایمان کی کیفیات نصیب فرمائے. یہ فاضل سرمایہ کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ فاضل سرمایہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. دوسری صورت کہ جو فاضل سرمایہ کی ہے وہ یہ ہے کہ روپے کی صورت میں کسی کو قرض دے دیا جائے. یعنی آپ کے پاس فاضل سرمایہ ہے، اس وقت آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہے، کوئی تندرست ہے، تو اس کو قرض کی صورت میں اگر کوئی ضرورت ہے وہ دے دیا جائے روپے کی صورت میں. پھر اس سے کم درجے پر یہ ہے کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو جنس کی صورت میں کسی کو قرض دیا جا سکتا ہے. اور اس سے نیچے اتر کر پھر ایک صورت فاضل سرمایہ کے استعمال کی جو جائز صورتوں میں سے ہے وہ مضاربت اور مشارکت ہے. یعنی جس طرح سے مضاربت کا معاملہ ہے کہ جس میں دو فریقین، ایک کے پاس سرمایہ ہے اور دوسرے کے پاس سرمایہ نہیں ہے لیکن وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا اب یہ دونوں فریقین، دونوں پارٹیز وہ کیا کہیں، کیا ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی میرے پاس سرمایہ ہے، میں اپنا سرمایہ لگاتا ہوں اور تم جو ہے وہ محنت کرو گے. اب اگر منافع ہوگا تو باہمی رضامندی سے اس ریشو کے مطابق منافع جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور اگر نقصان ہوگا تو پھر نقصان سرمایہ دار یعنی جو بھی پیسہ لگانے والا ہے وہ برداشت کرے گا، اور یہ ہے کہ نقصان کی صورت میں محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہو جائے گی اور سرمایہ دار کا سرمایہ جو ہے وہ چلا جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نفع اور نقصان میں اس طرح سے یہ مضاربت کا معاملہ ہوتا ہے، اور مشارکت کا بھی معاملہ ہے کہ محنت اور سرمایہ میں دونوں پارٹی جو ہے وہ انوالو ہو جائیں اور ایک ریشو پروپورشنل کے ساتھ جو ہے وہ نفع و نقصان میں شامل ہو جائیں. تو یہ دین اسلام میں فاضل سرمایہ کی جائز صورتیں وہ یہ ہیں. بدترین صورت جو فاضل سرمایہ کی ہے اس کے استعمال کی وہ یہ ہے کہ کسی کو قرض دیا جائے اور اصل مال اس کو قرض کی صورت میں دیا جائے اور اس پر اضافہ بھی جو ہے وصول کیا جائے، چاہے وہ ایک پائی کا اضافہ کیوں نہ ہو. یعنی یہ ہے کہ اگر اصل رقم قرض کی دی جا رہی ہے قرض دہندہ کی طرف سے مقروض کو اور اس پر اضافہ چاہے وہ ایک پائی کا کیوں نہ ہو اگر وہ وصول کر رہا ہے قرض دہندہ، تو یہ بھی اصل میں کیا ہے، یہ ہے بدترین صورت فاضل سرمایہ کی کہ جسے سود کہا جاتا ہے، عربی میں ربا کہا جاتا ہے، انگلش میں یوزری اور مارک اپ ہے کہ جو کہا جاتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فاضل سرمایہ کی جائز صورتیں اور جو بدترین شکل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب کیونکہ ربا ہی ہمارا موضوع ہے تو اس ربا کو ہم سمجھتے ہیں کہ ربا کہتے کسے ہیں. اس ذیل میں نوٹ فرمائیے کہ فقہا نے جو تعریف ربا کی، سود کی، مارک اپ کی متعین کی ہے، اس میں ایک آیت فقہا نے لی ہے اور ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو سامنے رکھا ہے، یعنی ایک آیت اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ تفصیل سے تو انشاءاللہ ابھی آگے ہم سمجھ لیں گے، جس کی تلاوت بھی میں نے آغاز میں کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 ہے کہ جس کو فقہا نے سامنے رکھا ربا کی تعریف کے حوالے سے، جس میں ایک حصے میں یہ کہا گیا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ، دیکھو اگر تم سود سے باز آ جاؤ تو پھر راس المال تمہارا ہے، اصل جو مال ہے وہ تمہارا ہے کہ جو تم نے قرض کی صورت میں دیا تھا. اور ربا کیا ہے، وہ اس قرض پر جو اضافہ تم مانگ رہے ہو وہ اصل میں ربا ہے. لہذا اصل جو سرمایہ ہے راس المال ہے وہ تمہارا ہے، لہذا اگر تم سود سے باز آ جاؤ توبہ کر لو تو اصل جو بھی مال ہے راس المال وہ تمہارا ہے. یہ آیت ہے کہ جو کہ رکھی ہے فقہا نے سود کے حوالے سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس کو اجان و صغیر میں تذکرہ اس کا آتا ہے روایت کا، اور اس کو نقل کرتے ہیں معاف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحم اللہ، اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے فرمایا کہ کلو قرض جر منفعتا فہو ربا. آپ فرماتے ہیں کہ قرض پر لیا گیا اضافہ، قرض پر لیا گیا اضافہ وہ کیا ہے، وہ ربا ہے، وہ سود ہے. تو لہذا دونوں آیتوں میں ربا کی ایک ڈیفینیشن اور تعریف بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ سود سے باز آ جاؤ، اضافہ تم نہیں لو، اور اصل جو بھی تمہارا مال ہے وہ تمہارا. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ جو قرض قرض دہندہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر اگر وہ اضافہ لے رہا ہے تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے. تو بالکل کلیئر اس سے چیز جو وہ واضح ہو گئی. اور اسی قرآن کی آیت اور ارشاد نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھتے ہوئے پھر فقہا نے جو ربا کی تعریف ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ہو القرض المشروط، یعنی ایسا قرض کہ جو فیہ الاجل وزیادۃ مال علی المستقرض، یعنی ایسا قرض فقہا کہتے ہیں کہ جو کسی میعاد کے لیے، ایک مقررہ میعاد کے لیے اس شرط پر دیا جائے کہ مقروض اس کو اصل مال میں اضافے کے ساتھ ادا کرے گا. تو یہ کیا ہے، یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ مارک اپ ہے. اور یہ احکم القرآن کے جو امام جساس کی ہے انہوں نے یہ تعریف جو ہے وہ اس میں نقل کی ہے کہ ہو القرض المشروط فیہ الاجل وزیادت مال علی المستقرض، یعنی ایسا قرض جو کسی میعاد کے لیے اس شرط پر دیا جائے کہ مقروض اس کو اصل مال میں اضافے کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے گا، تو یہی سود ہے شریعت کی نگاہ میں. اب سود کی جو حرمت ہے قرآن حکیم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ بالترتیب ہم کچھ آیات اور احادیث مبارکہ اس میں سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں مختلف ادوار میں سود کی حرمت کا بیان ہے. قرآن مجید اور شریعت کا یہ مزاج رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر اگر کوئی ایسی برائی وہ پنپنے لگے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو، اور یہ کہ وہ بہت زیادہ رچی بسی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتدریج اس گناہ سے اور اس چیز سے چھٹکارے کے حوالے سے احکامات جاری کرتے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال کون سی ہے، شراب کی ہے. یعنی شراب کی حرمت کے حوالے سے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اس میں، کیونکہ یہ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، نسوں میں پیوست تھی، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو ایک دم سے حرام نہیں کیا گیا بلکہ بتدریج حرام کیا گیا. اور سورہ بقرہ میں پہلا حکم آیا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. پھر سورہ نساء میں حکم آیا کہ بھئی یعنی حالت شراب میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. اور پھر فائنلی سورہ مائدہ میں شراب کی حرمت کا بیان آ گیا. اسی طرح سود کی حرمت کے حوالے سے بھی یہ ابھی ہم نوٹ کریں گے کہ تدریجاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی آیت یہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے اور اس کا نزول ہو رہا ہے سن 690 میں, یعنی مکی دور میں. مکی دور میں ہی اس سود کی جو شناخت ہے اس کو اللہ نے اندر اتارنا شروع کر دیا تھا. یہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ وما آتیتم من ربل لیربو فی اموال الناس, کہ دیکھو جو تم دیتے ہو سود لوگوں کو, جو بھی تم سود دیتے ہو تاکہ وہ اضافہ کرے لوگوں کے مال میں, وہ اس سے اضافہ ہو جائے, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا یربو عند اللہ, تو وہ اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ ربا کے لغوی معنی اضافے کے ہیں, بلندی کے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ معیشت میں وہ قرض کے جس میں تم لوگوں کو سود لے رہے ہو وصول کر رہے ہو, تو یہ سمجھتے ہوئے کہ لوگوں کے مال میں وہ اضافہ ہو جائے گا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک وہ اضافہ نہیں ہوتا. وما آتیتم من زکات, ہاں جو تم زکات دیتے ہو یعنی اللہ کے راہ میں جو بھی تم مال لوگوں کو ضرورت مندوں کو دیتے ہو, چاہے وہ قرض یعنی زکات کی صورت میں ہو چاہے دیگر صدقات کی صورت میں ہو, تریدون وجہ اللہ, اور جس سے تم کیا چاہتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو, فاولائک ہم المضعفون, بس یہی ہیں کہ جو اضافہ کرنے والے ہیں اپنے مال میں. یعنی دور دو چار کی طرح اس آیت میں بڑی اہم باتیں یہ بیان ہوئیں کہ سود سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا, حالانکہ بظاہر جو بھی سود خور ہے اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ جب ہم اس کی سود کی جو خباثتیں سمجھیں گے نا تو اس میں الٹیمیٹلی جو وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ سے جو ہے وہ مال انسان کا بڑھ رہا ہوتا ہے, زکوٰۃ کا جو بھی نظام ہے. اور یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ, دوسری بات یہ فرمائے گئے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک انسان دوسرے انسان کو ضرورت مند کو دے رہا ہوتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جبکہ جو سود کا معاملہ ہے, جو سود خور ہے وہ کسی کو جو بھی مال دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا, بلکہ اس کے ذہن میں خالصتاً کیا ہوتا ہے کہ بھئی میرے مال میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, اور اس کے حوالے سے پھر وہ یعنی ایک یعنی خونخوار شیر کی مانند اور بھیڑی مانند جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے معاشرے میں. تو بہر یہ ہے کہ یہ تو پہلی آیت ہو گئی جو سود کی حرمت کے حوالے سے مکی دور میں 5-6 نبوی میں یہ سورہ نو روم کے آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر دوسرا حکم آتا ہے کہ جب ہجرت کا معاملہ ہوتا ہے, اور سن 3 ہجری ہے, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سود کی حرمت کے حوالے سے نازل ہو رہی ہے, اور یہ سورہ آل عمران کے جس میں غزوہ احد کا تذکرہ, یہ دوسرا حق و باطل کے درمیان مارکہ ہے سن 3 ہجری. اس دوران سود کے حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے اہل ایمان سے, لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا, تم سود اور ربا نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا, اضعافا مضاعفا بڑھتا چڑھتا. اب دیکھیے عرب میں اس وقت دو ہی طرح کے سود تھے کہ جو بہت کامن تھے. ایک یہ ہے کہ جو قرض دہندہ ہے وہ مقروض کو قرض دیتا تھا اس شرط پر کہ بھئی میں تمہیں قرض دے رہا ہوں, اور ایک مدت متعین ہوتی تھی کہ بھئی 6 مہینے کے بعد یہ قرض کی واپسی ہوگی, 1 لاکھ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں اور 1,12,000 روپے مثال کے طور پر تمہیں واپس کرنے ہوں گے 6 مہینے کے بعد. یعنی اصل مال کے اوپر مزید کچھ مال کا اضافہ کر کے قرض دہندہ اسے تقاضا کرتا تھا ایک مقررہ مدت میں. یہ ایک پہلی صورت تھی. دوسری صورت کیا تھی جو عرب میں بہت زیادہ کامن تھی, وہ تھی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی, جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے, اضعافا مضاعفا بڑھتا چڑھتا. مثال کے طور پر قرض دہندہ نے سود یعنی اصل مال دیا قرض کے طور پر کہ میں تمہیں یہ 10,000 روپے دے رہا ہوں 6 مہینے کے لیے, اب 6 مہینے کے بعد 10,000 کے ساتھ تمہیں 2,000 مزید اضافے کے ساتھ دینا ہے, 12,000 دینا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر مقروض جو ہے وہ 12,000 روپے ادا نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے، کوئی مشکلات اس پر آ جاتی ہیں، تو لہٰذا اب نئی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ بھئی اب 2 مہینے کے بعد تم اب 12,000 کے بجائے تمہیں اب 13,000 روپے دینے ہیں. پھر 2 مہینے کے بعد بھی جو ہے وہ قرض ادا نہیں کر پاتا تھا تو پھر مزید جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دی جاتی تھی مدت، اور مال میں اور اضافہ کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے یہ اضافہ در اضافہ ہو جاتا تھا. یہ 2 صورتیں بہت کامن تھیں جو عرب کے معاشرے میں بھی تھیں اور آج بھی ہیں، اور اسی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی نفع کے جو یہاں پر اس کی حرمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. ذہن میں یہ سوال آئے گا اور یہ اشکالات میں ہم سمجھیں گے کہ بھئی اللہ نے صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے، سود مفرد کو حرام نہیں قرار دیا. لہٰذا وہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں سود مفرد کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی جو پہلی والی صورت تھی. اور اس وقت جو یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے اس کی بدترین جو مثال ہمارے معاشرے میں ایک کمپنی ہے وہ ہے HBFC، ہم سب جانتے ہیں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. جو اس کے جال میں پھنسا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس طرح سے کئی کئی نسلیں ہیں کہ جو کہ سود کی ادائیگی کرتے ہوئے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، لیکن سود پھر بھی ختم نہیں ہوتا. یعنی آبا اجداد میں سے کسی نے سود لیا، اب وہ سود در سود در سود چڑھتے 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 وہ تو چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے، پھر ان کی نسلیں ہیں کہ جو کہ سود اتار رہی ہوتی. یہ سود کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ فرمایا کہ نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا سود، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس کے بعد تیسرا حکم آتا ہے 5 ہجری میں، اور یہ سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 160 اور 161. اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو سابقہ شریعت ہے اس میں بھی سود حرام تھا، یعنی بنی اسرائیل پر بھی سود حرام کیا گیا تھا. فرمایا گیا کہ فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْكَ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ، یہود کے ظلم کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں کہ جو ان پر حلال کی گئی تھیں ہم نے ان پر حرام کر دی. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ حرام کی گئی چیزیں اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے بھی یہ حلال چیزیں ان پر حرام کی گئیں کیونکہ وہ کیا کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، یعنی سود لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سود کھانے سے، سود خوری سے روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس لیے بھی ان پر حلال چیزیں حرام کی گئیں کہ کیونکہ وہ لوگوں کے مال ناحق جو ہے وہ کھاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے پھر ایسے نافرمانوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. تو یہاں پر تیسرا مقام سورہ نساء کی یہ 2 آیتیں، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اس شریعت محمدیہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم سود حرام ہو، اور سابقہ امت میں بھی سود حرام قرار دیا گیا تھا. اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 275 اور 276، ان کا نزول ہوا 9 ہجری میں، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی سود خور ہے اس کا حال بیان کیا ہے. اور مفسرین نے اس میں جو سود خور کا حال بیان ہو رہا ہے وہ بیان کیا کہ یہ دنیا میں بھی اس کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ سود خور کس طرح سے کھڑے کیے جائیں گے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بیان فرمایا. فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، سود خور ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا جا رہا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس حال میں کھڑے ہوں گے. یہ تو بات ہوگی مستقبل کی، روز قیامت. اور مفسرین نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کیونکہ یہ مضارعہ کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، کہ وہ جو سود خور ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے اس دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کی کیفیت اس دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے، اور جب وہ کھڑے ہوں گے روز قیامت تو وہ کس حال میں کھڑے ہوں گے. فرمایا کہ جیسے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان نے ان کو چھو کر جو ہے وہ جیسے باولا کر دیا ہو، یعنی جس طرح سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کسی کو جن چھو جائے, جن جو ہے وہ آ جائے کسی کے اندر, تو وہ عجیب و غریب حرکتیں آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا. بالکل پاگل پنے کی حرکتیں کہ جو اس سے سرزد ہو جاتی ہیں, وہ اپنے آپ پہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے سود خور اس دنیا میں بھی, اور جب وہ آخرت میں کھڑے ہوں گے تو وہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے کہ وہ پاگل ہوں, وہ باؤلے ہوں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے, اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اگر تو یہ حال کی بات ہو رہی ہے اس دنیا میں سود خور کا حال, تو اس کے لیے یعنی بالکل اپرنٹ مثال ہے اسٹاک ایکسچینج کی. اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ دیکھیں کہ دو دو تین تین فون ہیں کہ جو کہ ادھر اور ادھر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور بالکل پاگل پنے کی کیفیت ہے کہ جو کہ تاری ہو رہی ہے, اور وہی سارا سود خور ہے اور سود خوری کا معاملہ ہے کہ جو ان کی کیفیات سے جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روز قیامت اور اس دنیا میں پاگل پنے کا شکار ہوں گے, پاگلوں کی طرح جب وہ کھڑے ہوں گے. ذالک بانہم, یہ حال ان کا اس لیے ہوگا, قالوا انما البيع مثل الربا, کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو تم تجارت کرتے ہو یہ بھی تو ہمارے سود کی طرح ہے. اب یہ اعتراض کیا گیا تھا قریش مکہ کی طرف سے اہل ایمان کو, کہ جب سود کی حرمت آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ سود کو حرام کیوں قرار دیا جا رہا ہے, جبکہ تجارت میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو ہمارے سود میں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ تمہاری تجارت بھی تو ہمارے سود کی طرح ہے. مثلاً تم ایک چیز لے کر آتے ہو مارکیٹ سے 10 روپے کے لیے, اور اسے 12 روپے کی بیچتے ہو, اور اس میں 2 روپے کا تم منافع کماتے ہو, اور ہم بھی مال جو ہے وہ کسی کو قرض دے رہے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ یعنی 10 روپے قرض دے رہے ہیں تو 12 روپے اس سے واپس لے رہے ہیں. بالکل وہی صورتحال ہے جو تم تجارت میں کرتے ہو. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دلائل کی کمی نہیں تھی, یعنی دلائل آج بھی دیے جا رہے ہیں. آج بھی قریش مکہ کے اس اعتراض کی طرح, اس اعتراض کی طرح جو بھی سود خور ہیں یہی اعتراض جو وہ پیش کرتے ہیں, بھئی تجارت ہی کی طرح ہمارا سود ہے, تم بھی جو ہے وہ کچھ منافع کما رہے ہو, ہم بھی جو ہے وہ منافع کما رہے ہیں. تو لہٰذا اب بہت سارے اس اعتراض کے جوابات دیے جا سکتے تھے کہ بھئی جو بھی تجارت کرنے والا ہے وہ اپنا مال بھی حرکت میں لاتا ہے مارکیٹ میں, اور اپنی محنت بھی جو ہے وہ شامل کرتا ہے, دن رات وہ ایک کرتا ہے, ہلکان ہو رہا ہوتا ہے, مال بھی لگاتا ہے, اور جو کسٹمر کو چیز مطلوب ہے وہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ لا کر اور پھر وہ حوالے کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں اس کی محنت بھی شامل ہے اور سرمایہ بھی شامل ہے. پھر یہ ہے کہ اسے نقصان کا بھی اندیشہ لگا رہتا ہے کہ بھئی جو چیز وہ 10 روپے کی لے کر آیا, اور یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس شے کی قدر جو ہے وہ گھٹ گئی, لہذا اب اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہذا اس تجارت میں تو نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, محنت بھی جو ہے وہ شامل ہے, لیکن جو سود خور ہے وہ تو ایک فاضل سرمایہ جو اس کا ہے وہ اس نے قرض کے طور پر دیا, اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے یہ لازمن اصل رقم بھی چاہیے اور اس پر لازمن سود بھی چاہیے, چاہے قرض مقروض جو ہے وہ اس کا جو بھی حال ہو قرض لینے کے بعد, چاہے اسے نفع ہو نقصان ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. وہ تو بھیڑیے کے مانند جو ہے وہ شکن اپنے جو بھی دانت گاڑ کر اور اس سے وہ اصل مال بھی حاصل کرے گا اور سود بھی حاصل کرے گا. تو لگا یہ ہے کہ اس میں تو محنت کا کوئی عنصر نہیں, وہ تو گھر بیٹھ کے بس وہ فاضل سرمایہ اس سے جو ہے وہ مال پہ مال کمایا چلا جا رہا ہے. لہٰذا دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کوئی دلیل نہیں دی. اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اصل دلیل کیا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال کیا. مسئلہ کیا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر یہ ذہن میں خیال ہی نہ آئے کہ بھئی اس کو کیوں حرام قرار دیا, اس کو کیوں حلال قرار دیا. بھئی اللہ مالک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس شے کو چاہے وہ حلال کرے, جس شے کو چاہے حرام کرے. تو لہٰذا اللہ نے قرار دیا ہے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر یہ بیجا باتیں جو ہے وہ چھوڑو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, پس جو جس کے پاس بھی اللہ کی یہ واعظ یہ نصیحت پہنچ گئی سود کی حرمت کے حوالے سے, فانتہا, اور پس وہ پھر اس کے بعد اس سود سے باز آ گیا, سود خوری سے, فلح ما سلف, تو پھر اب یہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ جو بھی اس نے پیچھے گناہ کمایا اب اللہ اس کو معاف کرے یا اس پر کوئی سزا دے. دنیا کے معاملے میں اب جو بھی اسلامی حکومت ہے وہ گرفت نہیں کرے گی، اس کا پرانا ریکارڈ نہیں نکالے گی کہ بھی کس کس کو تم نے جو ہے وہ سود دیا تھا اور اس کو واپس کیا جائے، نہیں. دین اینڈ دیئر اب تم توبہ کرتے ہو، سود سے باز آ جاتے ہو، تو اسلامی ریاست اب تم پر کوئی چارجز نہیں لگائے گی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں معاملہ پھر اس کے سپرد ہوگا، چاہے وہ اس کی سزا دے یا تمہیں معاف کرے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَى، ہاں جس کسی نے پھر سود خوری کی، اعادہ کیا اس گناہ کا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی ہیں کہ جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور آج کل کے جو بھی اکانومسٹ ہیں نا، تو وہ اس بات کو پریکٹیکلی جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں. شیخ محمود احمد صاحب مرحوم، ان کی کتاب ہے مین اینڈ منی، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سود کے ذریعے سے یعنی ڈکلائن آتا ہے، سود کا جو بھی مال ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو صدقات ہیں اس سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے، مارکیٹ میں اور ملک میں جو ہے وہ خوشحالی آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہیں نا وہ سود کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں. سود جب بڑھے گا تو بے روزگاری بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی تو انفلیشن ریٹ میں اضافہ ہوگا، افراط زر میں اضافہ ہوگا، یعنی چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور جب قیمتوں کی چیزیں بڑھیں گی تو شرح سود میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور پھر اس طرح سے یہ شرح سود میں اضافہ ہوگا تو پھر سود کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھانی پڑیں گی. تو یہ ایک کہتے ہیں کہ یہ دائرہ خبیصہ ہے، وشیس سرکل ہے، کہ یہ اس میں جو بھی انسان اندر داخل ہوتا ہے وہ کستے چلا جاتا ہے اس شکی میں. تو وہ بہرحال یہ کہ اب یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام ہوگا تو اس میں خوشحالی آئے گی. انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں ہم پریکٹیکلی ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ربا کو جو ہے وہ مٹاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار نفیم، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے کو اور گناہگار کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اب اس کے بعد آخری آیت ہے، یہ 9 ہجری میں سورہ بقرہ کی 278 سے 280 یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہوئیں، اور اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا چیلنج نہیں دیا انسانیت کو کہ جس طرح سے سود کے گناہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے کہ جو کہ بڑھتا ہے، کسی اور گناہ پر اتنا غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں بڑھتا. اب آپ یہ آیتیں سنیں اور پھر اس حساسیت کو سمجھیں اس گناہ کے حوالے سے. فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی اپناؤ، اور جو بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے، جو بھی سود پر تم نے قرضے دیے ہیں، اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو واپس لینا چھوڑ دو، جو بھی اضافہ تم نے چاہا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے، یعنی اب تعلق جو ہے وہ سود کی خباثت کو چھوڑنے کا کس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا؟ ایمان سے جوڑ دیا. یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر یہ ہے کہ تم فوراً اس سود کو چھوڑ دو، اور جو بھی اضافہ تم یعنی قرض پر لے رہے ہو اس سے جو ہے وہ پہلو تہی برت لو. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم اس سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول اعلان جنگ پر جو ہے وہ آ جائے، اور ہم جو ہے وہ سودی نظام قائم کر کے اور سود پر سود لیتے ہوئے، قرضوں کو لیتے ہوئے، چاہے وہ اندرونی قرضے ہوں چاہے بیرونی قرضے ہوں، ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم سود تو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے لیے جب تیار. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی جنگی صورتحال ہوتی ہے تو جو بھی ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس میں سارا فوکس اب کس پر ہو جاتا ہے؟ جنگ اور اس کے حوالے سے جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اس پر ہو جاتا ہے، کہ بھئی یہ جنگ اس میں فتح کس طرح سے حاصل کی جائے یا اس جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں، سارا زور اس پر ہو جاتا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ پس منظر میں چلے جاتی ہیں، پیچھے ہو جاتی ہیں. لیکن اس حوالے سے مملکت خدادات پاکستان کی جس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے نام پر رکھی گئی تھی، اور ہر آئین میں آپ دیکھیں اس وقت جو بھی 73 کا آئین ہے اس میں بھی حکومت کو واضح طور پر یہ کہا گیا ہے ایک شک میں کہ وہ جلد از جلد اس ملک سے سود کا جو ہے وہ خاتمہ کرے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی توجہ اس پر نہیں، قرضے پہ قرضے جو ہے وہ بیرونی قرضے وہ لیے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو بھی بچہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے وہ 1,70,000 روپے کا قرضہ ہے کہ جو اپنے اوپر لے کے پیدا ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ صورت حال ہے اس مملکت خدادات پاکستان کے ہر باسی، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، چاہے وہ حکمرانوں کا طبقہ ہو، چاہے عدالتی نظام ہو، ڈلے پر ڈلے غیر ضروری تاخیر اور طوالت کا معاملہ کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جو وہ اعلان جنگ ہے، ہم بھارت سے جنگ اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، بھائی اللہ اس کے رسول تم سے جنگ کرنے پر آیا ہوا ہے، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں، اور یہ کہ اگر وہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو پھر دوسری جنگ میں فتح کا ہم کیا سوچ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں اور ہمارے دشمنوں سے جنگ کی صورت میں فتح تو اسی وقت ہوگی نا کہ جب اللہ کی تائید و نصرت شامل ہو، وہ تائید و نصرت کیسے ہو کہ جب سود خوری کے ذریعے سے تم اللہ اس کے رسول کے مقابلے پہ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم جو ہے وہ نصیب فرمائے، فرمایا کہ وہ ان تم فلکم روس و اموالکم، دیکھو اگر تم توبہ کر لو اس سود خوری سے تو پھر اصل مال جو بھی تم نے قرض کے طور پر دیا ہے بس وہ تمہارا ہے راس المال۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ دیکھیں بہت واضح بات ہے، یعنی جب یہ سودی نظام رائج ہوتا ہے معاشرے میں تو پھر اس میں جو قرض دینے والا ہے سود پر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور جو مقروض ہوتا ہے اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہ ہر کوئی اس میں ظلم میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے، فرمایا کہ وہ ان کانا زو اس رتن، اب دیکھیں شریعت کا جو بھی نظام ہے نا وہ کتنا حسین ہے، کہا گیا کہ اگر کوئی مقروض تندرست ہے وہ کسی مشکل میں ہے، فنظر رتن الا مئی سرا، تو پھر تم کشادگی ہونے تک اسے مہلت دو۔ اب یہ کسے کہا جا رہا ہے، احکامات کس کے لیے ہیں؟ قرض دہندہ کے لیے ہے کہ بھائی تم نے یہ محسوس کیا کہ مقروض جو ہے وہ ذرا مشکل میں ہے، تنگ دست ہے، وہ اب تمہارا قرض ادا نہیں کر پا رہا، تو تم اسے مہلت دو، جو بھی طے کی ہے مدت اس میں اضافہ کر دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ کس کو احکامات ہیں؟ قرض دہندہ کو احکامات ہیں، اور یہ شریعت کا کتنا حسین ایک احکامات کہ اگر وہ معاشرے میں ڈیولپ ہو تو خوشحالی خوشحالی ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرض دہندہ کو کہ تم مہلت دو، معاف کر دو تو بہتر، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی خوشحالی آئے گی نا۔ لیکن ایک ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی بینکنگ سسٹم ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرض دیتا ہے بینک، اب کسی نے وہ قرض لے کر 1,00,000 روپے کوئی چھوٹا سا کاروبار لگایا، لیکن ابھی کاروبار لگائے ہوئے کوئی 2-3 مہینے ہوئے تھے کہ کوئی آسمانی آفت آ گئی یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ پوری فیکٹری جو ہے وہ جل کر برباد ہو گئی، تو اب بینک کیا کہتا ہے؟ کیا بینک آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا کہ بھائی تمہارے اوپر یہ مسئلہ آ گیا تو میں اپنا قرض جو ہے وہ معاف کرتا ہوں یا تمہیں کچھ مہلت دیتا ہوں؟ قطعاً نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی بیتی بیتی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اپنا اصل مال بھی چاہیے اور جو بھی اضافہ ہے وہ بھی لازمی چاہیے، اور پوری جائیداد جو ہے وہ گروی رکھتا ہے اور اس کو فٹ فٹوا کر جو ہے وہ لا کے پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا اور مین میڈ لاز جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس میں یعنی نفرتیں نفرتیں ہیں، دشمنیاں دشمنیاں ہیں، اور اللہ کا جو بھی نظام ہے وہ یہ ہے کہ بے قرض دہندہ کو کہا جا رہا ہے کہ مہلت دو اور معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اپنی اپنی من پسند کے احکامات ہیں کہ جو ہر کوئی اس کو لے رہا ہوتا ہے، یعنی مقروض وہ کون سی احکامات لے رہا ہوتا ہے؟ بھائی وہ لے رہا ہوتا ہے کہ جو کہ یہاں پر آئی ہیں، وہ قرض دہندہ کو واٹس ایپ کر کے وہ ترغیب دلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قرض دہندہ کو کہ بھائی اس کو مہلت دو، معاف کر دو تو بہتر ہے۔ یہ تعلیمات کس کے ذہن میں؟ مقروض کے ذہن میں، اور جو قرض دہندہ ہے، جو قرض دینے والا ہے، اس کے ذہن میں تعلیمات کیا ہیں؟ وہ مقروض کو کیا بھیج رہا ہوتا ہے؟ وہ تعلیمات بھیج رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی مقروض ہے تو موت آ گئی تو اس کی بخشش جو ہے وہ معلق ہو جاتی ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. دین اسلام میں قرض لینے کو پروموٹ نہیں کیا گیا اور کیفیت یہ بیان کی گئی, اسلام کا جو بھی روحانی نظام ہے اس میں تو فرمایا گیا کہ مقروض فوت ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جب تک کہ آپ کو بتا نہ دیا جائے کہ اس کا قرض یا تو معاف ہو گیا ہے یا کسی کی طرف سے ادا ہو گیا. لیکن یہ تعلیمات کس کے ذہنوں میں ہیں؟ وہ قرض دہندہ کے ذہن میں, وہ اپنی من پسند کی تعلیمات رکھے بیٹھا ہے, اور جو مقروض ہے وہ اپنی من پسند تعلیمات رکھے بیٹھا اور ایک دوسرے کو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیمات کا فہم نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی مقروض ہے اگر وہ تندست ہے تو اسے تم مہلت دو اور معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب اس آیت کے ذیل میں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے سود خوروں کے حوالے سے, اور یہ جب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی, تو مولانا سید ابو العالی مودودی رحم اللہ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا تھا. اور اس میں چار باتیں وہ بیان کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں کہ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال کے ذریعے سے یہ میسج بھجوا دیا, آگاہ کر دیا کہ اگر وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو پھر ان کے خلاف جو وہ جنگ کی جائے گی. پھر نمبر دو, نجران کے جو بھی عیسائی تھے ان کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرون خود مختاری جو ہے وہ دی گئی تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی تھی, بالکل وضاحت کر دی گئی تھی کہ اگر تم سود خوری کرو گے, سودی کاروبار کرو گے, تو پھر یہ ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارے تمہارے درمیان حالت جنگ ہے کہ جو کہ قائم ہو جائے گی. اور پھر چوتھی تیسری بات یہ ہے کہ اہل طائف سے امن کا جب معاہدہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں بھی سودی لین دین کے خاتمے کی شرط ہے کہ جو کس نے لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے جو ابن کثیر رحم اللہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اسلامی مملکت میں سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے. یہ کس کو اختیار دیا ہے اسلامی ریاست نے؟ خلیفہ وقت کو جو ہے وہ اختیار دیا ہے. تو بہرحال اتنی حساسیت ہے اس سود خوری کے حوالے سے دین اسلام. تو یہ تو قرآن آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے باتیں آ گئیں. چند احادیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے اور زیادہ حساسیت اس سود کی شناخت بڑھ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روایت ہے جو مسلم کی روایت ہے, جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے مروی یہ روایت کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر, سود دینے اور کھلانے والے پر, اور اس کے لکھنے والے پر, اور اس کے گواہوں پر. اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب جو ہے وہ اس سود کے گناہ میں شراکت دار, سب اس میں شریک. اب ہم اندازہ کریں کہ سود لینے اور کھانے والے پر, کھلانے والے پر, اس پر گواہی دینے والے پر, اس پر لکھت پڑھت کرنے والے پر. یہ وجہ ہے کہ ہم جو بھی بینک کی نوکری ہے جو بھی کرنے والے ہیں ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں, کیونکہ وہاں پر تو ہر معاملہ سودی ہو رہا ہے, لہذا اس بینک کی نوکری سے جو ہے وہ فوراً نجات حاصل کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نوکری سے مجھے نجات دے کہ کوئی حلال رزق ہے کہ جو مجھے فراہم کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سودی لین دین میں شریک ہوتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, جو فرمایا کہ وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ کے رسول نے ان پر لعنت فرمائی. پھر دوسری روایت ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خوری کے, اب یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ الربا سبعون حوبن, کہ سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں, 70 پارٹس ہیں. ایسروہا الین کے ہر رجل اما, ان میں ادنا اور کم ترین حصہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یعنی سود کی خباثت اور شناعت کے 70 حصوں میں سے کمترین حصہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ منہ کالا کرے. اب رونگٹے کھڑے ہوتے کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس سود کو چھوڑنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پھر حضرت عبداللہ بن حنزلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, کہ سود کا ایک گرم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے وہ 36 بار زنا سے بھی زیادہ گناہ رکھتا ہے. 36 بار زنا سے بھی زیادہ گناہ رکھتا ہے. اور یہ وجہ ہے آپ نے محسوس کیا قرآن و سنت کی رہنمائی میں کہ جتنا غضب اس سود خوری پر اللہ کا بھڑکا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ, یہ زنا پر یہ اعلان نہیں کیا گیا, یہ کسی اور گناہ پر اعلان نہیں کیا گیا. تو اس حساسیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح دو تین روایت آپ کے سامنے عرض کر کے بات انشاءاللہ پر ختم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ جس میں 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور ان 7 مہلک تباہ کن گناہوں میں سے ایک کیا ہے, سود کھانا بھی شامل. اسی طرح سے ابن ماجہ کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو دو روایتیں آگے آ رہی ہیں ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی, یہ معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں سفر پر تو وہاں پر کچھ مشاہدات آپ کو کرائے گئے اور سود خوروں کا جو انجام ہے وہ آپ کو دکھایا گیا. معراج کی رات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا کہ جن کے پیٹ وہ گھروں کی طرح تھے, یعنی بہت بڑے بڑے پیٹ تھے گھروں کی مانند, اور ان میں سانپ ہیں کہ جو کہ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے. تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, تو آپ نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں, یہ دنیا میں سود کھاتے تھے. اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب سے ہی روایت مسند احمد کی کہ معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نہر میں تیر رہا ہے, ایک نہر میں ایک شخص ہے کہ جو تیر رہا ہے اور اسے پتھر سے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں, یہ سود کھانے والوں کا انجام ہے کہ ایک نہر میں وہ تیر رہے ہیں اور ان کو پتھروں سے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سود خوری سے ہم سب کو اس کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا آخری انجام وہ قلت ہے اور کمی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سود جب رائج ہوتا ہے تو الٹیمیٹ نتیجہ اس کا وہ کمی ہے. آخری روایت آج کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلکہ یہ پیشن گوئی ہے, مستقبل کی پیشن گوئی بلکہ آج کی پیشن گوئی, 14 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ تو کوئی بچے گا سود کھانے سے, کہ کوئی نہ بچے گا لیکن وہ سود کھانے والا ہوگا, یعنی ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا. مزید وضاحت فرمایا کہ جو خود سود نہ کھاتا ہوگا تو اس سود کا غبار اس کے اندر لازمن پہنچ کے رہے گا. اب یہ کیا بات ہو گئی کہ جو خود سود نہیں کھا رہا, خود سود سے انفرادی طور پر بچا ہوا ہے لیکن سود کا غبار وہ اس کے اندر لازمن پہنچ کے رہے گا. تو اب آپ نوٹ کریں کہ اس وقت اگر میں انفرادی طور پر سود سے بچا ہوا ہوں, بینکنگ سسٹم میں میں نے کوئی سودی قرضے نہیں لیے, پی ایل ایس اکاؤنٹ جو ہے میں نے نہیں کھلوایا ہوا, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو یہ بجلی آ رہی ہے, جو گندم کا نوالا میرے اندر جا رہا ہے, یہ بجلی کے لیے جو جنریٹر لگائے گئے ہیں وہ سب سود پر لیے ہیں, گندم پیسنے کے لیے جو بھی مشینری لگائی گئی ہے وہ سود پر لی گئی. لگا یہ کہ یہ سود میں براہ راست میں اگر ملوث نہیں ہوں لیکن یہ اللہ کے رسول نے فرمایا 14 سال پہلے کہ یہ سود کا غبار وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اندر پہنچ کے رہے گا. اب کیا کیا جائے, گندم نہ کھائی جائے, کچھ نہ استعمال کیا جائے, یعنی خودکشی کر لی جائے؟ نہیں, یہ بھی اس کا حل نہیں ہے, بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ کراہیت کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر اور کم سے کم پر اتفاق کر کے اور اس سودی نظام کے خلاف جب وہ کھڑے ہوا جائے, اور ہر سطح پر اس کے حوالے سے اس کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائی جائے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنا تن مندل لگایا جائے، یہ وہ عذر ہو جائے گا کہ روز قیامت ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے. اور اسی ذیل میں یہ محنت ہے اور یہ مہمات ہیں اور اویئرنیس ہے کہ جو کہ ہر سطح پر وہ پہنچائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کی سطح پر بھی اس سود خوری کے جو بھی گناہ اور اس کی شناخت ہے اور اس کی خباستیں ہیں وہ واضح ہو جائیں، اور حکمرانوں کو بھی توجہ کسی درجے میں دلا دی جائے کہ بھائی تمہارے پاس اختیار ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ تمہاری بدنیتی اس کی جو بھی پھر ہلاکت خیزیاں ہیں وہ روز قیامت وہ کیا ہونے والی ہیں، اور دنیا میں بھی تم کس طرح سے اغیار کی جوتوں سے تم جو ہے وہ پٹ رہے ہو. تو بہرحال یہ احساس ہے کہ جو کہ دلانا مقصود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سود کی جو بھی خباثت ہے، اس کی جو شناخت ہے، اس کی حرمت کو جو ہے وہ واضح فرمائے، اور سود کی ہر شکل سے، ربا کی ہر صورت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں، لیکن اس وقت ایک کتابچہ بہت ہی مختصر سا یہ کتابچہ موجود ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر گھر میں تو ایک یہ سیٹ ضرور، اپنا ایک ہی کتابچہ ہے اس کو آپ رکھیے، اور اس کے علاوہ یہاں کچھ اضافی کتابچے بھی موجود ہوں گے، تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر، اور یہ ہے کہ اس سے اویئرنیس دلائیں. یعنی اگر آپ تقریر کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے اس گناہ کی جو بھی شناخت ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، تو یہ کتابچے بہت مفید ہیں. لہٰذا یہاں پر موجود ہیں سود، حرمت، خباثت، اشکالات. ہمارے استاد محترم جی نوید احمد صاحب رحم اللہ سب آپ سے واقف ہیں، تو اپنی زندگی میں انہوں نے یہ محنت جو ہے وہ کی تھی الحمدللہ، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں یہ اس کی اشاعت اور اس کی پبلشنگ اور تقسیم کا معاملہ ہو چکا ہے، اس مہم میں بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ کتابچے یہاں اویلیبل ہیں، بہت ہی محدود یعنی قیمت میں آپ کو انشاءاللہ 30 روپے میں یہ کتابچہ مل جائے گا. جن کے پاس رقم ہو وہ ضرور دیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ ایسے لے کے جائیں انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈال لیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سود کی جو خباستیں ہیں اور تاریخ جو بھی پوری سود کے خاتمے کے حوالے سے جو بھی محنتیں ہوئیں اور جو بھی حکومت کی طرف سے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں ایک اور کتابچہ کہ جس میں حکومت کی طرف سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے، اعتراضات اٹھائے گئے تھے، ان کے 14 جوابات ہیں جو بھی تحریر کر دیے گئے، اور عدالتوں میں بھی اس کو پوچھا گیا سوالات کو کہ بھائی سود کے حوالے سے یہ وضاحت دیں، یہ وضاحت دیں. اس کو بھی جو بھی سوچنے سمجھنے والے ہیں اور امت کے صلحاء ہیں انہوں نے تحریراً وہ جوابات دیے، وہ بھی کتابی صورت میں انشاءاللہ آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.